السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کی 6 آیات یعنی آیات 190 تا 195 کی تلاوت بھی کی تھی، ان کا ایک سادہ ترجمہ بھی ذہن نشین کر لیا تھا اور ان کے بارے میں بعض تمہیدی باتیں بھی نوٹ کر لی تھی. آج ہمیں ان آیات مبارکہ پر ذرا زیادہ گہرائی میں غور و فکر کرنا ہے. اس کے لیے میں نے ابتدائی 3 آیات دوبارہ تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ ذہن نشین کر لیں. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند اور باشعور لوگوں کے لیے. وہ لوگ جو بیٹھے اور کھڑے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اے رب ہمارے، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، بس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اے رب ہمارے، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو پوری طرح رسوا کر دیا، اور ایسے ظالموں کے لیے یقیناً کوئی مددگار نہیں ہوں گے. ان آیات مبارکہ میں جیسا کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے، ایمان کی بحث آ رہی ہے، اور یہ ایمان کن کا؟ باشعور اور ہوش مند لوگوں کا. پہلی آیت میں جو لفظ آیا ہے اولو الالباب، سب سے پہلے اس پر توجہ کو مرتکز کیجئے. الباب والے، الباب جمع ہے لب کی، لب کسی چیز کے اصل جوہر کو کہتے ہیں. یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ پوری بحث کا لب لباب یہ ہے، تو کسی شے کا اصل جوہر وہ اس کا لب ہے. اب غور کیجئے کہ انسانیت کا اصل جوہر کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اہل منطق اور اہل فلسفہ نے انسان کو حیوان عاقل قرار دیا ہے، تو انسان کا خلاصہ، انسان کا لب لباب، انسان کا اصل جوہر اس کی عقل. اولو الالباب سے مراد ہوئے ہوش مند اور باشعور لوگ جو عقل سے کام لیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، فہم قرآن کا ایک بڑا اہم اور سنہری اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. چنانچہ اس اصول کو سامنے رکھ کر جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو عجب اس میں اتفاق ہے کہ یہ آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی 20 رکوع کی پہلی آیت ہے، اور سورہ بقرہ کے 20 رکوع کی پہلی آیت میں بھی یہی مضمون آیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اب وہاں نوٹ کیجئے کہ مظاہر فطرت نیچرل فینومینا کی ایک بڑی طویل فہرست آ گئی. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اس کشتی میں جو اس سامان کو لے کر دریا میں چلتی ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے اور وہ پانی کے جو اللہ نے بلندی سے برسایا اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ کیا اور اس میں ہر طرح کے چوپائے پھیلا دیے اور ہواؤں کے چلنے میں اور اس بادل میں کہ جو آسمان اور زمین کے مابین معلق ہے نشانیاں ہیں لا یعقل لقومی یعقلون. لیکن یہاں اختتام پر الفاظ آئے لقومی یعقلون جبکہ یہاں آ رہے ہیں لأولی الالباب. معلوم ہوا اولی الالباب کون ہیں؟ وہ لوگ کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، جن کی عقل پر جذبات و شہوات کے پردے نہیں پڑ گئے، جو غور و فکر کرتے ہیں، جن کی عقلیں بیدار ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر معاشرے میں اور ہر دور میں انسانوں کی عظیم اکثریت تو ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں اگر دو ٹانگوں پر چلنے والے حیوان قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ جس ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں جو کچھ ہوتا دیکھتے ہیں وہی کرنے لگتے ہیں، ان کی اپنی آزاد فکر کوئی نہیں ہوتی، آزاد سوچ کوئی نہیں، وہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہماری زندگی کا محال کیا ہے، مبدا کیا ہے، معاد کیا ہے. لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا مزاج تقلیدی نہیں ہوتا، جو خود سوچنا چاہتے ہیں، جو اصل بنیادی سوالات ہیں، جو فلسفہ اور مذہب کے مابین مشترک ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ گویا کہ اپنا راستہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر چلنا چاہتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں. انہی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی معاشرے کا برین ٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ کسی سوسائٹی کی انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتے ہیں. اب ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اگر کتاب فطرت کا مطالعہ کریں تو انہیں اس کائنات میں ہر چار طرف نشانیاں نظر آئیں گی. نشانیاں کس کی؟ یہاں اس کی صراحت نہیں کی گئی، مراد ہے اللہ کی نشانیاں. ایمان باللہ کا ذریعہ مطالعہ فطرت، کتاب فطرت کا مطالعہ، اور یہ جو مظاہر فطرت ہے ان کا مشاہدہ کہ ان میں سے ہر ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. اب دیکھیے لفظ آیت کے معنی ہے نشانی. نشانی کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کی یا کسی شخص کی نشانی وہ ہے جس کو دیکھتے ہی ذہن بے اختیار اور بلا ارادہ اس شے یا اس شخص کی طرف منتقل ہو جائے. آپ کے دوست کی ایک نشانی آپ کے پاس تھی، بہت عرصے سے آپ کے دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کے وہ یادداشت سے محو ہو چکا ہے کہ اچانک ایک روز آپ اپنا سوٹ کیس کھولتے ہیں، وہ رومال یا قلم وہ آپ کی نگاہ میں آتا ہے اور دفتن آپ کو دوست یاد آ جاتا ہے. یہ ہے نشانی. قرآن مجید کے نزدیک اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی. یہ نشانیاں آفات میں بھی ہیں، انفس میں بھی، کائنات میں ہر چار طرف پھیلی ہوئی ہیں، خود ہمارے اپنے اندر بھی ہیں. جیسے کہ ایک مقام پر فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفات وفی انفسہم، ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفات میں بھی اور خود ان کے اپنے اندر بھی، ان کی اپنی ہستی میں، ان کے اپنے وجود کے باطن میں ہماری نشانیاں. یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید ایمان باللہ یا معرفت خداوندی کے لیے اہل منطق کا راستہ اختیار نہیں کرتا، وہ اللہ کو منوانے کے لیے اور خدا کی ہستی کے اس بات کے لیے منطقی دلائل نہیں دیتا، بلکہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بدیہیات فطرت پر اپنے استدلال کی بنیاد قائم کرتا ہے کہ جیسے کسی نشانی کو دیکھ کر کوئی یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن اگر آپ اسے کسی درجے میں منطق کا جامع پہنانا چاہیں تو اس کا تجزیہ یوں ہوگا کہ یہ وجود، یہ سلسلہ کون و مقام عقلاً مستلزم ہے ایک خالق کو، کوئی تو پیدا کرنے والا، کوئی بنانے والا، آپ سے آپ تو کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، کوئی ہے کہ جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. گویا کہ وجود اور اس کائنات کی اپنی جگہ پر جو بھی موجودگی ہے وہ خالق کے وجود کے لیے دلیل ہے. لہذا یہ کائنات اس معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ صفات و اسماء باری تعالی کی جلوگاہ ہے. اس پر غور کرو گے تو نظر آئے گا کہ اس کا پیدا کرنے والا علی کل شیء قدیر ہے. اس کائنات کی وسعتوں کا اندازہ کرو اور سوچو کہ اس کا پیدا کرنے والے کی خلاقی اور اس کی قدرت کا کیا ٹھکانا ہے. اس کا پیدا کرنے والا بکل شیء علیم ہے، اس کے علم میں کہیں کوئی کمی اور نقص نہیں ہوتا. اس کا پیدا کرنے والا ایک حکیم کامل ہے، اس لیے کہ اس نے جو کچھ بنایا ہے اس میں ہر چیز حکمت سے پر ہے، کوئی چیز بغیر مقصد اور غایت کے نہیں. تو معلوم ہوا کہ اس کائنات کے مشاہدے سے وجود باری تعالی اور اللہ تعالی کی صفات کمال تک انسان کا ذہن پہنچے گا. یہ ہے مفہوم ان دو آیات کا، یعنی سورہ آل عمران کی وہ آیت جو ہمارے درس کی پہلی آیت ہے، اور یہی مضمون جو تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں آیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے میں سب سے پہلا جو انسان کو یوں سمجھیے کہ اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ آیا وہ تو ہے معرفت خداوندی، اللہ کی پہچان. اب ظاہر بات ہے کہ الجھی ہوئی ڈور کو اگر آپ کو مزید سلجھانا ہے تو اس سرے کو ہاتھ سے نہ چھوڑیے، ورنہ تو ساری کی کرائی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اس سرے کو مضبوطی سے تھام کر آگے چلیں گے تو ڈور سلجھے گی. یہی ہے ربط اس میں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. جب اپنی غور و فکر اور کتاب فطرت کے مطالعے اور مظاہر فطرت کے مشاہدے سے آپ نے اللہ کو پہچان لیا تو اب اللہ کو یاد رکھیے ہر حال میں، وہ مستحضر رہے. ذکر کے معنی استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کی یاد موجود رہے. اور اس سرے کو ہاتھ میں رکھ کر اب مزید گتھی سلجھائیے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ مزید غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمینوں کی تخلیق میں. یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے نوٹ کر لوں کہ یہ ذکر و فکر یہاں جس خاص کیفیت کے ساتھ یہ دو الفاظ ساتھ آئے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے کہ یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ انسان کا غور و فکر کا پروسیس صحیح رخ پر چلے گا تو اسی وقت کے جبکہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. یہ اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، گاڑی ایک پہیے پر نہیں چلے گی، فکر بھی ہو اور ذکر بھی ہو. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ حلقے بالکل جدا جدا ہو گئے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو فکر تو کرتے ہیں لیکن ذکر سے محروم ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ذکر کے لذت آشنا ہیں لیکن فکر کے میدان میں وہ قدم نہیں رکھتے. لہذا دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں اور مطلوبہ نتائج اسی لیے پیدا نہیں ہو رہے. مولانا روم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو کہا ہے کہ این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، اتنا تو ہم نے تمہیں بتا دیا، اب آگے فکر کرو، سوچو غور و فکر کرو، اور اگر فکر میں کہیں رکاوٹ محسوس کرو، وہ جامد ہو جائے، تو پھر ذکر کرو. اس ذکر سے، ذکر آرد فکر را در احتزاز، اس ذکر سے اس فکر کے اندر پھر ایک حرکت پیدا ہوگی، وہ صحیح رخ پر آگے بڑھے گا. ذکر را خورشید ایں افسردہ ساز، یہی بات علامہ اقبال کہتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ جز بے قرآن زیغمی رباہی است، قرآن کے اس بغیر تو شیری بھی وہ گیدڑ پن ہے، لومڑی پن ہے. فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، اصل بادشاہی تو وہ فقر قرآنی ہے. لیکن فقر قرآنی کیا ہے؟ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. فقر قرآن اصل میں مجموعہ ہے ذکر اور فکر کا. فکر را کامل ندیدم جز بے ذکر، فکر کبھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر شامل نہ ہو. تو اس آیہ مبارکہ میں دیکھیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو وہ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، بس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. یہاں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے کہ پہلی بات جو ان کے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی شے بے مقصد نہیں، اور دوسری بات جس کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن جو ہم اپنے تیسرے سبق میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ فطرت انسانی میں نیکی اور بدی کا شعور اور امتیاز بدیت شدہ ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کے نتائج اچھے نکلیں، بدی کے نتائج برے نکلیں. گندم از گندم بے رویت، جو سے جو. لیکن اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر معاملہ الٹا ہے، نیک و کار لوگوں کے لیے یہاں مصائب ہیں، تکالیف ہیں. آپ ذرا فیصلہ کر لیجئے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو معلوم ہوگا کہ زندگی اجیرن ہو جائے گی. حلال اور حرام کے حدود پر کاربند رہنے کا فیصلہ کیجئے تو شاید دو وقت کی سوکھی روٹی ملنی بھی محال ہو جائے. اور جن لوگوں کے نہ کوئی اصول ہیں، نہ انہوں نے اپنے اوپر کوئی حدود اور قیود عائد کی ہیں، جدھر بھی ان کا کہیں موقع ملتا ہے اور ہاتھ پڑتا ہے وہ دست درازی سے نہیں چوکتے، ان کے لیے عیش ہے اور آرام ہے. یہاں ان کے لیے اور ان کے اہل و عیال کے لیے ہر طرح کی سہولتیں مہیا ہیں. تو اب یہاں ایک سوال سامنے آیا، یا تو یہ دنیا ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، یا پھر وہ خیال ہمارا غلط ہے، نیکی نیکی نہیں ہے، بدی بدی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ذہن کا خیال ہے. پھر لوٹئے، اگر فطرت اس بات پر مصر ہو کہ نہیں نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، برابر نہیں ہے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، تو پھر ذہن انسانی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں یہ اخلاقی نتائج بھرپور طریقے پر برآمد ہوں، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بھرپور صلہ ملے، بدکاروں کو ان کی بدی کی بھرپور سزا ملے. یہ ہے وہ عقلی سفر ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا، کہ جب وہ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے مزید غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز بے مقصد اور بیکار نہیں ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر نیکی اور بدی کا شعور جو ہے وہ بے نتیجہ رہے؟ اس دنیا میں نتیجہ نہیں نکل رہا، لازماً ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں وہ نتائج بھرپور طور پر ملے، اور تب ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر استدعا کرتے ہیں، پروردگار اس زندگی کی عقوبت اور سزا سے ہمیں بچائیو، جو اس زندگی میں آگ میں جھونک دیا گیا وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ ظالموں کے لیے وہاں مددگار کوئی نہیں ہوگا. یہ خلاصہ ہے قرآن مجید میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے لیے جو فطری اسلوب استدلال ہے، اس کو ان تین آیات میں جس جامعیت کے ساتھ سمو دیا گیا ہے. میرے اپنے محدود مطالعے کے حد تک اس کی کوئی دوسری نظیر موجود نہیں. اب اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں.
ڈاکٹر صاحب، قرآن کی روح سے انسانی عقل کا کیا مقام ہے؟
اس آیہ مبارکہ میں تو یقیناً عقل کی بڑی عظمت آئی ہے. قومی یعقلون اولو الالباب، وہ لوگ کے جو عقل سے کام لیتے ہیں، ہوش مند ہیں، باشعور ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ عقل کے بارے میں بہت ہی صحیح بات وہ ہے جو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہہ دی کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. صرف عقل انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتی، اگرچہ صحیح راستے پر ڈال دیتی ہے. یہ پوائنٹر ہے، چراغ راہ ہے، راستہ دکھا دینے والی روشنی ہے، لیکن منزل مقصود تک انسان کو پہنچانے والی چیز وہی ہے، آسمانی ہے.
آپ نے فرمایا کہ کسی چیز کا وجود تھا اس کے خالق کے وجود کو ثابت کرتا ہے. تھامس کارلائل جو مشہور فلاسفر تھا وہ اس چیز کو مانتا تھا. اسی کے مطابق وہ سوال کرتا تھا، جب ایک خالق کو آپ ثابت کرتے ہیں کسی وجود کے اعتبار سے تو خالق کا بھی ایک وجود ہوگا، تو اس کا وجود ثابت کرنے کے لیے اس کا بھی ایک خالق ہونا چاہیے. اس کا جواب اگر آپ سے مانگا جائے تو کیا ہوگا؟
یہ بات صحیح ہے کہ خالص منطق جو ہے وہ یقیناً اس کا تقاضا کرے گی. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم نے منطقی طرز استدلال اختیار نہیں کیا. واقعہ یہ ہے کہ یہ بات ہمارے متکلمین نے بھی بہت سو نے تسلیم کی ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کانٹ نے اپنی اس بہت مشہور کتاب کریٹیک آف پیور ریزن میں ثابت کیا ہے کہ خالص منطق سے جو دلائل قائم کیے گئے ہیں اس بات باری تعالی پر، منطق خود ان کا توڑ کر دیتی. تو منطقی دلائل سے اللہ کے وجود کو ثابت کرنا واقعہ یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے. وجود باری تعالی کا علم فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت قرآنی کی بنیاد صرف منطق پر نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل اساس بدیہیات فطرت پر ہے. ہم اپنی فطرت کی بنیاد پر جن چیزوں کو جانتے اور مانتے ہیں ان پر پھر عقلی مسلمات کے اضافے سے حکمت قرآنی کا عمل جاری کرتا ہے. اگر آپ ان آیات مبارکہ کے بارے میں، واقعہ یہ ہے کہ اس مختصر وقت میں جو ان کی عظمتیں ہیں ان کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے. بہرحال ہمارے سامنے ایک خلاصہ آیا ہے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے ضمن میں قرآن حکیم کیا عقلی استدلال یا شعور اور فکر کے لیے کون سا راستہ تجویز کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس راہ سے یقین محکم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.